بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، رحمان کے بندے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے اعمال میں گزشتہ کل بات ہوئی تھی رات کی عبادت، یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب اعمال اور کوشش انسان جب کرتا ہے تو پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ کوشش کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اب ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ تذکرہ فرمایا کہ یہ دعا مانگتے ہیں. دعا میں ایک دعا یہاں ہے اور ایک دعا آگے پھر بیان کی جائے گی. یہاں پر جو دعا ہے کہ انسان اپنے اعمال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے علاوہ پھر نوافل، اور نوافل میں بھی رات کی عبادات کا اہتمام، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگتے ہیں. اور دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس دعا کا تذکرہ فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا وہ اس دعا کا خاص طور پر، کہ دعا جو کرتے ہیں اس میں خاص طور پر یہ دعا کہ اللہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، حالانکہ دعائیں بہت سی ہیں جو اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں، اور الحزب العظم میں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور قرآن کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، دعائیں بہت سی ہیں. انسان جنت مانگ لے، کوئی اور چیز مانگ لے، خیر کی چیز مانگ لے، لیکن خاص طور پر عبادت کرنے کے بعد جب دعا کا تذکرہ آیا تو اس دعا کا ذکر آیا کہ انسان عبادت کرنے کے بعد کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں تو اب میں جنت ہی مانگ لوں. نہیں، عبادت کرنے کے بعد مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ، یہ عبادت تو میں نے کر لی، پتہ نہیں قبول ہونے کے، یعنی تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، بس دوزخ سے عذاب سے بچا لیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ سبق دیا گیا ہے. یہاں پر جنت کی دعا بھی ہو سکتی تھی، خیر کی دعا بھی آ سکتی تھی، لیکن دعا مانگی تو یہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور یہ قرآن کریم کی احادیث کی تعلیمات میں ایک اہم حصہ ہے کہ جہاں عبادت آئے گی تو عبادت کے اخیر میں استغفار کا، گناہوں کی معافی کا، دوزخ سے بچنے کا، ان چیزوں کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے ہمیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اخیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی، وہ جو دعا منقول ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، مغفرت مانگی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ ابھی تم نے عبادت کی ہے تو پھر مغفرت کیا چیز کی؟ نماز کے اندر ہم نے مغفرت ہی مانگی تھی، لیکن نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر مغفرت کی دعا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اپنے نیک بندوں کی صفات میں جو تذکرہ فرمایا ہے اس میں یہ تذکرہ آیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے مراد گناہ ہے؟ یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جب وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے مراد گناہ ہے کہ گناہ کے بعد ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس سے مراد نیک اعمال ہیں، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے بعد دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. یہی بات یہاں پر سکھائی گئی ہے. والذين يؤتون ما آتوا، جو آیت ہے یہاں پر بھی وہی، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم نے نماز پڑھ لی، کوشش کر لی، بس دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پھر آگے اس کا دوزخ کا کچھ تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ عذاب بڑا سخت ہے. دوزخ کے متعلق تذکرہ قرآن کی دوسری آیتوں میں اور حدیث میں آتا ہے. یہاں پر خلاصہ مختصر کہ ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقامہ. دوزخ ایسی جگہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا پڑے وہ بھی بہت مشکل جگہ ہے مستقر، اور اگر طویل عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے مقامن تب بھی بڑی مشکل جگہ ہے. بہرحال چھوٹے گناہ کو انسان گناہ چھوٹا نہ سمجھے کہ اچھا تھوڑی تھوڑی ہی سزا ہوگی، وہ مستقر ہونے کے لحاظ سے یا مقام ہونے کے لحاظ سے بہرحال وہ مشکل جگہ ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ. آگے پھر ایک اہم اصول بیان فرمایا. اب تک عبادتوں کا ذکر تھا، اخلاق اور عادات کا تذکرہ تھا، اب آگے جہاں پر عام طور پر جو پڑھے لکھے ہیں ان میں تو نہیں لیکن بہت سی مرتبہ عام لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا اسلام کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے نماز روزہ عبادات کی حد تک، بزنس میں تو پھر اپنے وہ خیال بھی نہیں کرتے کہ حلال حرام کیا ہے اور اس میں جائز ہے ناجائز ہے. عام طور پر اس چیز میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کمانا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، کمانا حلال طریقے سے ہوگا وہی ہوگا، اس کے علاوہ جب وہ حلال طریقے سے کما لیا تو کمانے کے بعد وہ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں نہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اسراف، نہ بہت زیادہ تنگی کرتے ہیں، ولم یقتروا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسراف بھی برا ہے اور بخل اور تنگی کرنا یہ بھی برا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق نہیں ہے تو پھر اسراف بھی بری چیز ہو گئی، اور جو تنگی کرنا ہے بخل سے کام لینا ہے یہ بھی برا ہے. لیکن ہمیشہ اسراف برا نہیں ہے جس کو ہم ظاہر میں اسراف سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ تنگی کرنا اور مال دینے سے پیچھے ہٹنا برا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من اعطى للہ ومنع للہ، روایت ہے من اعطى للہ ومنع للہ. پوری روایت کسی کے یاد ہے ذہن میں؟ ہاں آگے ہے، اس سے پہلے دو چیزیں اور ہیں. بہرحال یہ چار چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص اللہ ہی کے لیے دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اور جب کسی کام سے رکتا بھی ہے یا پیسے دینے میں خرچ کرنے میں پیچھے ہٹتا ہے اور رکتا بھی ہے، ومنع للہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا دیکھتے ہوئے انسان یہ دیکھے گا کہ جہاں خرچ کرنا اچھا ہے تو اچھی بات ہے، اور جہاں نہ دینا اچھا ہے تو وہاں پر دینے سے رک جاتا ہے. یہی ایمان کے کامل ہونے کو بیان کیا گیا، فقد استکمل الایمان. بہرحال اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے مواعظ میں اصلاحی مجالس کے عنوان سے، ایک تو اصلاحی خطبات ہیں ایک اصلاحی مجالس ہیں، جس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ملفوظات کو سامنے رکھ کر ان کی وضاحتیں کی ہیں، اور وہ اصلاحی تصوف سے متعلق بعض باتیں، نفس کے بعض انسان کے جو رضائل ہیں ان چیزوں کا تذکرہ، وہ الگ خاص عنوانات پہ بات کی ہے، اصلاحی مجالس کے عنوان سے وہ جمع کیا گیا. اس میں اس پر تفصیل بیان کی گئی ہے. خیال یہ تھا کہ اسی میں سے پڑھ لیتے لیکن وہ مفصل ہے، اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ انسان کو جو اسراف سے جو منع کیا گیا، اسراف کس کو کہتے ہیں، یہ واضح ہو جائے کہ اسراف کس کو کہتے ہیں جس سے یہاں منع کیا گیا ہے. اسراف کے معنی ہیں انسان ایسی جگہ خرچ کرے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، یا انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فائدہ تو ہے لیکن ایسا فائدہ جو شرعی لحاظ سے ہم دیکھیں تو جائز نہیں ہے، اس کو کہیں گے اسراف. ایک ہوتا ہے تبذیر. تبذیر کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان غلط جگہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی گناہ کے کام میں خرچ کرے گا، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہوگا. گناہی کے کام میں انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر ہوگا. لیکن اسراف کے عام معنی میں تبذیر بھی آ جاتا ہے. اسراف کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ انسان ایسی جگہ خرچ کرے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، یا فائدہ تو ہے لیکن شرعی لحاظ سے وہ جائز فائدہ نہیں ہے. تو تبذیر والی بات بھی آ گئی اس میں. بہرحال یہ ہے اسراف کے معنی. اس کو ہم پہلے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں, بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں, ان اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسراف. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص مکان بنانا چاہتا ہے, مکان بناتا ہے تو اس کی فرماتے ہیں کہ اس میں چار صورتیں ہو سکتی ہیں, چار درجات ہو سکتے ہیں. نمبر ایک درجہ یہ ہے کہ انسان مکان بناتا ہے رہنے کے لیے, اس کو کہیں گے رہائش, رہنے کے لیے مکان بنا رہا ہے. اس کا کم از کم درجہ, انسان بس کم از کم درجہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں چار دیواری بنا لی اور پتھر کی دیوار بنا لی, اوپر چھت رکھ دی, رہنے کے لیے کافی ہو گیا. بس یہ کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ کہ رہنے کی جگہ ہے, چار دیوار ہیں اوپر چھت ہے. اس کو تو کہیں گے کم از کم درجہ ہو گیا, جو کہ رہائش کہلاتا ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے کچھ سہولت کے بھی اسباب جمع کرنے ہوتے ہیں, تھوڑی سی آسانی ہو جائے, تھوڑی سی راحت ہو جائے تو اس میں اندر وہ بیڈ بھی رکھے گا, کوئی سہولت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لے گا. ہر زمانے اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. ہماری تو ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں, ہندوستان کے بعض سفر ہوتے تھے اور بعض گاؤں دیہات وغیرہ کے علاقے میں جانا ہوتا تھا تو دیکھ کے واقعی عبرت ہوتی تھی کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا کچن دیکھو تو کیا تھا, چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, کمروں میں کوئی رنگ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا, پتھر کی دیواریں ہیں, کمرے ہیں اور درمیان میں ادھر ایک کمرہ ادھر ایک کمرہ ادھر, درمیان میں خالی جگہ ہے. وہ خالی جگہ میں کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ لکڑیوں پہ آگ جلتی ہے, وہیں پہ کھانا پکاتے ہیں, وہ ان کا کچن ہے. سوچ میں پڑ گیا میں, کہاں گئے کچن کیبنٹ ان کے, کہاں گئے ان کے چولہے اور کہاں گئے ان کے مائکرو ویو, کہاں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس وہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ ان کا کچن ہے اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں. بہت خوشی سے اعزاز و اکرام مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن ان کا دیکھو تو مکان بالکل سیدھا سادھا. ہم لوگ ایک ایسی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس علاقے میں ہم اپنی ضرورت سمجھیں اس کو, لیکن ابھی بھی ایسے لوگ جیتے ہیں جو بالکل ان چیزوں کے بغیر بھی جیتے ہیں اور بہترین زندگی جیتے ہیں. خیر وہ کچھ ہی علاقے ایسے رہ گئے اب تو. تو فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان رہائش, رہنے کے لیے, اپنے رہنے کے لیے بس اپنی ضرورت کی حد تک دیوار بنا لے اور رہ جائے, اس میں رہائش ہے. اس کے آگے کا درجہ ہوتا ہے وہ ہے آسائش, آسانی جس کو کہہ لیں, آسائش یعنی آسانی, کہ انسان اپنی آسانی کے لیے, راحت کے لیے, اپنی راحت کے لیے انسان کوئی اور چیزیں جمع کر لیتا ہے. تو بیڈ رکھ لیا اور کچھ اور چیزیں رکھ لیں, چولہا رکھ لیا, جو بھی اپنی آسانی کے لیے انسان کو جو بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے. ہر علاقے کے لحاظ سے ہم اپنے لحاظ سے بعض چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہیں, بعض علاقوں کے لحاظ سے وہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. بہرحال دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان آسانی کے لیے اور راحت کے لیے بعض چیزیں جمع کر لیتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, جائز ہے. فرماتے ہیں اس کے اوپر کا ایک درجہ آتا ہے, وہ ہے آرائش, جس کو کہتے ہیں, الفاظ بھی تھانوی کے بڑے اچھے ہیں, انتخاب فرماتے ہیں, آرائش یعنی زینت. یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان نے دیواریں بنا لی لیکن دیوار پہ پینٹ کیا ہوا نہیں ہے تو پینٹ کر لیتا ہے تاکہ صاف ستھرا اور اچھا لگے. ہمارے لحاظ سے تو وہ ضرورت ہے, اس کے بغیر مکان ادھورا ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں تو زینت کی چیز ہے, ضرورت تو ہے نہیں, نہ ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, بس یہ کہ ہاں رنگ نہیں تو ٹھیک ہے, رنگ بھی کر لیا. خوبصورتی کے لیے انسان کچھ نہ کچھ زینت مزین وغیرہ کر لیتا ہے, اور قالین ہے تو اچھا ٹھیک ہے قالین بچھا لیتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ سب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آرائش اور زینت میں آ جاتا ہے, یہ بھی جائز ہے, فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں ہے. بس شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنی وسعت کے مطابق قرض لیے بغیر کرے, حلال طریقے سے ہو, حلال مال کی کمائی ہو. ایسا نہ ہو کہ اچھا اس کے لیے پھر خرچے زیادہ ہو گئے تو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا, حلال طریقے سے کمائے, قرض نہ لے, اس لیے کہ قرض پہ پھر بڑی مشکلات انسان کو پیش آ جاتی ہیں. جائز ناجائز کی بات نہیں فرما رہے کہ جائز نہیں ہے قرض لینا, فرماتے ہیں قرض نہ لے, اس لیے کہ قرض لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم اگر تذکرہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب جنازہ کا معاملہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا, رات ہو دن ہو کوئی وقت ہو مجھے ضرور بتا دیا کرو, نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. ایک عورت تھی مسجد میں صفائی کرنے آ جایا کرتی تھی, کبھی صفائی کی چلی گئی اور لوگوں کو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی بسا اوقات, ہمیشہ نہیں, لیکن بسا اوقات اتنی اہمیت تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ظاہر ہے ان کو جانتے بھی نہیں, آتی ہے صفائی کرتی ہے چلی جاتی ہے. ان کا انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں کا, ان کا انتقال ہو گیا, جنازہ, جنازہ پڑھا دیا, دفن بھی کر دیا. میں مجھے بتایا نہیں, میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بتایا بغیر دفن نہ کیا کرو, چلو میں قبر کہاں ہے, قبر پر تشریف لے گئے, وہاں جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذہ القبور مملوۃً ظلمۃً, ان قبروں میں ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے, میرے نماز پڑھانے سے اللہ تعالیٰ اس ظلمت کو دور فرما دیتے ہیں, اس لیے جب کسی کے جنازے کا وقت آئے تو مجھے بتا دیا کرو, اتنی تاکید تھی. اب ہوتا کیا, کوئی صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا کہ ان کا انتقال ہو گیا, اچھا ان کے ذمہ قرض تو نہیں ہے, ہاں قرض ہے, پیسے چھوڑے ہیں, پیسے ہاں چھوڑیں, اچھا ٹھیک ہے پھر نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں, پیسے نہیں چھوڑے, قرض بھی ہے اور نماز اور پیسے نہیں چھوڑے, تو اچھا پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اس حد تک تاکید تھی, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حالانکہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن انسان نے قرض لیا, ادا نہیں کر سکا, ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اور اتنی کافی مقدار بھی نہیں چھوڑی کہ اچھا وہ ادا کر سکے, وہ رساب انتظام نہیں کرتے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ میں نہیں پڑھاتا. ہاں بعض بسا اوقات ایسا ہوتا, کوئی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں, ایک موقع تھا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ قرض میں ادا کر دوں گا, آپ نماز پڑھا دیجئے. ٹھیک ہے پڑھا دی نماز, کوئی انتظام لے اپنے ذمے لے لے پھر ٹھیک ہے. بہرحال قرض کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خاص طور پہ جن دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اس میں قرض کا خاص طور پہ ذکر ملتا ہے. تو یہ ہے, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرض سے انسان کوشش کرے کہ قرض سے بچ جائے, الا ہے کہ ادائیگی کے انتظامات و سہولتیں انسان پورا نظم کر لے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ کہ قرض سے انسان بچ جائے. تو شرط یہ ہے کہ انسان تیسرے درجے تک جا سکتا ہے, رہائش بھی ہوگی اور اس کے علاوہ پھر دوسرا درجہ آسانی کے لیے آسائش بھی ہوگی اور آرائش بھی ہوگی, زینت وغیرہ وہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کمائی سے ہو اور انسان اس میں اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کرے, قرض نہ لینا پڑے. یہاں تک تو جواز کی بات ہے, لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور مکانات جیسے ہوتے تھے اس زمانے میں, مکانات سیدھے سادھے نیچے ہوا کرتے تھے, ایک مکان ذرا اونچا بنا ہوا تھا, قبے کی شکل کا اونچا نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے, بتایا فلاں صحابی کا ہے. ٹھیک ہے اتنا ہی, کوئی تذکرہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاں مسجد تشریف لے گئے, وہ صحابی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچھ دیکھا کہ کچھ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے, کیا بات ہے؟ صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, کوئی شکایت پہنچی ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کچھ میری طرف نہیں معلوم ہو رہا, اس اعراض معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں, بس وہاں سے گزر رہے تھے, مکان دیکھا تھا, پوچھا تھا کس کا مکان ہے, بس اتنی سی بات ہوئی تھی. میں کہا اچھا وہ مکان, گئے اور جا کر مکان بالکل توڑ دیا, یعنی کہ نیچا کر دیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ اچھا رسول اللہ میں کیا کروں, اس کو نیچا کر دوں یا اس کو اور کچھ کر لوں, آپ کتنی اجازت دیتے ہیں, یا اب بن گیا ہے تو اب رہنے دیں, نہیں جا کر توڑ دیا. توڑنے کے بعد بھی آ کر اطلاع نہیں کی کہ یا رسول اللہ مکان توڑ چکا ہوں میں, نہیں, چونکہ میں نے تو نہیں بتایا تھا یہ مکان اونچا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس گزر ہوا تھا, اس لیے توڑ دیا اور کچھ بتانے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا, انتظار کرتے رہے, چونکہ وہاں تو وحی کا معاملہ بھی تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی دن وہاں سے گزر ہوا, فرمایا کہ یہاں وہ مکان تھا, وہ کہاں گیا, وہ اتنا اونچا مکان, کیا وہ تو آپ کی خدمت میں آئے تھے وہ صحابی, آپ کا رخ جب دیکھا, آپ کا جب انداز دیکھا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ اس وجہ سے ناراض ہیں, انہوں نے مکان توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مکان ہمارے لحاظ سے دیکھے تو بہت ہی نیچا اور معمولی سا مکان ہوگا ظاہر ہے, لیکن جس جگہ بنا ہوا تھا اس جگہ پر وہ دوسرے مکانوں سے ذرا اونچا اور بڑا معلوم ہوتا تھا. یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان آرائش, یہ جو درجات مکان کے بیان کیے ہیں, ان چیزوں میں انسان کہ چلو ٹھیک ہے ضرورت ہے, راحت ہے, زینت ہے، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے، اس کا بھی خیال رکھے کہ کس علاقے میں انسان رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے علاقے میں انسان اتنا اونچا مکان بناتے جہاں عام طور سے لوگ نہیں بناتے، تو اس پہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا، یا تو دوسروں کے دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ اچھا ہمیں بھی ایسا بنانا چاہیے، اب وہ کر نہیں سکتے تو ان کو تکلیف ہوگی، ایسا ہوتا ہے عام طور پر، یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے کسی قیمتی چیز کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، دوسروں کے دل میں یہ بات آتی ہے اچھا ہم بھی لے لیں، ہمیں بھی ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی لیتے، یا تو پیسے ہوتے تو لیتے تو تکلیف کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ کہ کوشش کریں گے اور کسی طریقے حاصل کریں گے وہ خامخواہ طلب دنیا میں لگ جائیں گے۔ تو یہ بھی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انسان کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، یہ ایک ادب کی بات ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تعلیم دی ہے۔ بہرحال تو تین درجے ہو گئے، اس سے یہ مکان کی بات چل رہی ہے لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ہمیں ایک اصول بتا دیا زندگی کا کہ دیکھو انسان ضرورت جب مال خرچ کرتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے مزید انسان کا ذرا شوق ہوتا ہے، زینت ہے ذرا سا، ٹھیک ہے شوق کے لیے، تو اس کے لیے بھی اصول بیان فرما دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ عام ہر زینت جو ہے وہ اسراف میں داخل نہیں ہے، کچھ انسان اپنی استطاعت کا اور باقی حالات وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے، آس پاس کا خیال رکھتے ہوئے انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ فرمایا چوتھا درجہ، تین درجے تو جائز ہیں کچھ شرائط وغیرہ کے ساتھ، پہلے تین درجے تو جائز ہیں اسراف میں نہیں آتے، لیکن چوتھا درجہ ہے نمائش، یہ چار نام بھی اسی طرح، سب سے پہلا نام تھا رہائش، پھر آسائش یعنی راحت اور آسانی اور سہولت، پھر آرائش جس کو زیب و زینت کہا جاتا ہے، اور چوتھا درجہ نمائش دکھانا۔ فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، یہ بنایا یہ لگایا یہ اس طرح کی چیزیں بنائیں، لوگ دیکھیں گے کہ اچھا اتنا شاندار مکان ہے، اچھا دیکھو اتنا اچھا، دیکھو اس کا یہ ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے تو پھر نمائش ناجائز ہو جائے گی، دکھانے کے لیے کرنا ناجائز ہوگا۔ یہ چار درجات ہیں، اس سے ہمیں اصول معلوم ہو جاتے ہیں کہ انسان، اب یہی چیز انسان کی دوسری چیزوں میں آ جاتی ہے، اب ایک شخص ہے کوئی لباس میں بھی وہی بات آ جائے گی، لباس معمولی لباس بھی انسان پہن سکتا ہے، قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قیمتی لباس پہننا بھی ثابت ہے، بہت قیمتی لباس پہننا ثابت ہے، ہدیہ میں ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی واقعہ ملتا ہے مشہور ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ دھلتا نہیں تھا ان کا کپڑا کبھی، روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، استعمال کرنے کے بعد کسی کو دے دیا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، میں کسی نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ سال کے 360 جوڑے میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو روزانہ یہ کپڑے پہننے ہیں، قبول اس لیے کر لیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے غربا کا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ تھا غربا کا، دیکھنے والوں کو عجیب لگتا تھا کیسے بزرگ آدمی روزانہ نیا کپڑا پہنتے، لیکن نیا کپڑا روزانہ صدقے میں بھی تو دے رہے ہیں، لیکن اب ہم روزانہ نیا کپڑا نہ ہو دھلا ہوا کپڑا ہو، دھلا ہوا کپڑا صاف ستھرا کپڑا پہنے، وہاں پر جامع مسجد تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، تو ایک جگہ وہاں آتی تھی جہاں درمیان میں کبھی بارش کے زمانے میں تھوڑا سا پانی اور کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، اب وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے آئے، عام طور پر تو وہ جگہ یعنی دوسری جگہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن دیکھا یہ جگہ خالی ہے اور درمیان میں اس جگہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، وہیں کھڑے ہو گئے، اسی کیچڑ میں نماز پڑھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کو حق ہے نئے کپڑے پہننے کا، جن کو کپڑے نئے پہن کر بھی اس طرف توجہ نہیں کہ گندے ہو جائیں گے، ہمارا تو ہوتا ہے تھوڑا سا بھی گندا نہ ہو جائے، لیکن وہ کیچڑ میں نماز پڑھ لی، نئے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ بہرحال تو کپڑوں میں بھی وہی بات آ جائے گی کہ انسان ضرورت کی حد تک ہو، اسی طرح انسان کو بعض چیزوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن انسان یہ دیکھے کہ صرف دکھانے کے لیے نہ ہو کہ اچھا یہ نام ہے تو اچھا یہ نام دکھانے کے لیے میں اس نام کے کپڑے لے لیتا ہوں، اس لیے کہ بعضوں کا ہوتا ہے وہ نام کے بغیر وہ نام دیکھے بغیر وہ کپڑا نہیں پہن سکتے کہ نہیں نام نظر آنا چاہیے، کوئی اچھا نام ہونا چاہیے، کوئی بڑا نام ہونا چاہیے، عجیب عجیب اگر ہم جن کو کچھ اندازہ ہے کہ بعض لوگوں نے دکھایا تھا کہ بعض بزنس کے بعض ایسے نام ہوتے ہیں، نام تو مجھے پتہ بھی نہیں، شاید بعضوں کو پتہ ہوگا نوجوانوں کو، کہ بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ وہ اتنے مہنگے کہ وہ ایک ایک جوڑا جو ہے وہ ہزاروں میں جاتا ہے، اور اس کی دکانیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، پھر باقاعدہ وہ آفس بلڈنگ کی طرح ہوتی ہیں، اندر جائیں گے وہاں کپڑے، حالانکہ بالکل عام سے کپڑے ہیں، لیکن بس وہ نام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسراف میں آ گیا. جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے معیار کی وجہ سے, عام سے انسان جوتے پہنتا ہے لیکن تھوڑے اچھے والے پہنے گا تو وہ زیادہ اچھے آرام دہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ضرورت ہو گئی آرام دہ ہوتے ہیں, یہ کہ وہ زیادہ عرصہ چل جاتے ہیں, ورنہ سستے والے ہوتے ہیں جلدی خراب ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, پیر میں تکلیف ہوتی ہے, یہ سب جائز ہے, اسراف میں نہیں آتا. بس یہ ہے کہ اخیری درجہ نہ ہو, نمائش کا درجہ نہ ہو, اور صرف نام کے پیسے انسان نہیں دے رہا بلکہ کوالٹی کے اور معیار کے پیسے دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے اسراف, کہ انسان بے فائدہ خرچ کرے تو اسراف میں آ گیا, یا فائدہ تو انسان کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ شرعی نہیں ہے, جائز فائدہ نہیں ہے, ناجائز فائدہ ہے تو پھر بھی اسراف میں آ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز یہ خرچ وغیرہ کے سلسلے میں جو ایک اہم نقطہ ہے ہمارے زندگی کا, کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں, اب انسان گیا چیزیں خریدنے, گروسری لینی ہے, گاڑی میں کیس بھرانی ہے, دیکھتے ہیں اچھا کیس کی پرائز اوپر ہو گئی, کافی مہنگا ہو رہا ہے, کیا بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ گیس کیوں بھرا رہے ہیں. بس یہ جس کو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ نیت کو حاضر کرنا, گیس بھرا رہے ہیں, یہ گیس کہاں استعمال ہوگی, ہم کسی گناہ کے کام کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ گیس کہاں استعمال ہوگی, مسجد جانے کے لیے استعمال ہوگی, کام پہ جانے کے لیے استعمال ہوگی, اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے اگر نیک کام ہیں تو ہم نیک کام کے لیے گیس بھر رہے ہیں, تو وہ سب صدقے میں آ گیا, ثواب میں آ گیا. احضار نیت, یہ احضار نیت جو ہمارے اسلاف ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو نیت حاضر کر لو تو ہماری ہر چیز عبادت بن جائے گی. صحابہ تو وہ تھے کہ اپنا زیادہ تر خرچ کر کے تھوڑا سا اپنے لیے رکھتے تھے, ہمارا حال مختلف ہے کہ اچھا تھوڑا سا دے کر اپنے لیے اصل اپنے لیے رکھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ وہ ان حضرات بل تؤثرون الحیات الدنیا, وہ حضرات اصل آخرت کے لیے جمع کرتے تھے, اپنے لیے تھوڑا سا رکھتے تھے, ہمارا یہ تھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا دے دیا اور اصل اپنے لیے رکھتے ہیں, اپنے لیے جو رکھا ہے تو قیمتیں بڑھیں گی, ظاہر ہے صدقات میں ہم نے نہیں دیا تو اپنے اوپر ہی صدقہ کرے انسان. تو بہرحال جب قیمت بڑی ہے اور انسان گیس بھرا رہا ہے تو یہ گیس کی جو جب بھرا رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے, چلو ٹھیک ہے $100 کی گیس بھرائی ہے یا کم زیادہ کی بھرائی ہے, یہ سوچے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے کام میں استعمال ہو, وہاں پر بھی انسان ثواب کما لیتا ہے, یہ بھی صدقات کے ثواب میں آ جاتا ہے. حتی اللقمۃ ترفعہا الی فی امراتک ان لنفسک علیک حقا, روایتوں میں صاف صاف ہے. یہاں پر بھی انسان جب گھر کے لیے چیزیں خرید رہا ہے یہ نہ سوچے کہ کتنی مہنگی چیز آ گئی, یہ سوچے کہ اچھا یہ بھی ثواب کا کام ہے, اس لیے کہ خود اپنے لیے کھانے کا انتظام, ان لنفسک علیک حقا, ان لزوجک علیک حقا, ان لاہلک علیک حقا, روایتوں میں صاف صاف. تو بس ہمیں ضرورت ہے نیت حاضر کرنے کی, کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ اچھا یہ جو خرچ کر رہے ہیں ثواب کے لیے ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے, یہی ہم جو خرچ کر رہے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارا نیک کام استعمال ہوگا, کچھ لوگ کھا لیں گے اچھا ان کو تو, یعنی انسان خود کھاتا ہے تو اس میں بھی نیت کر لے کہ اچھا یہ کھا رہا ہے تو اس نیت سے کہ اچھا اس سے قوت حاصل ہوگی, اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا, تو کھائے بغیر یعنی انسان کھائے گا اس کے بعد عبادتوں میں لگے گا, تو یہ سب ہر چیز میں انسان اچھی نیت کر کے یہ ثواب کما سکتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ نیت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے ایک بڑی نعمت, تقلیب العادات الی العبادات, جو انسان عادت کے طور پر جو کام کرتا ہے وہ عادت کے طور پر ہونے والے کام بھی انسان کے عبادت بن جاتے ہیں, صرف کس سے, تھوڑی سی سوچ بدلنے سے, تھوڑی سی نیت کو بدلنے سے, کہ یہی کام کر رہا ہے کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن کھانے میں نیت اچھی کر لی تو وہ ثواب کا کام بن گیا, اور اسی طرح خرچ بھی کر رہے ہیں تو خرچ کرنے میں بھی جو انسان کی نیت درست ہو گئی تو وہ عبادت بن گیا, یہ ہے تقلیب العادات الی العبادات. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ما عالم اقتصد, جو شخص خرچ میں اعتدال اختیار کرتا ہے وہ فقیر نہیں بنتا کبھی. یہاں والوں کی زندگی اگر ہم عام دیکھیں اور ہم مسلمانوں کی عموماً جو زندگی ہے اس میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب انسان جب اب شریعت کے اصول کا اور یہ اسراف وغیرہ اور فضول اور یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, کہاں بے فائدہ ہے کہ خرچ نہ کروں, تو ان چیزوں سے انسان بہت سی مرتبہ بہت سی اپنے زائد خرچوں کو بچا لیتا ہے. ان لوگوں کے ایک نظام ہی ایسا ہے کہ اچھا ابھی ایک چیز آ گئی, کرسمس آ جاتی ہے ان کی, اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ کسی کی برتھ ڈے آ جاتی ہے, گھر میں جتنے افراد ہوں گے سب کی برتھ ڈے ہوگی, اس کے علاوہ پھر اینیورسری ہوگی, اس کے بعد پھر क्या होता है, फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, और पता नहीं चलता रहता है, चलता रहता है सिलसिला। फिर हेलोवीन भी नई चीज़ निकाल ली, वो आ गई और फिर वो आ गया, और मुख्तलिफ चीज़ें आती ही रहती हैं। ये सब बिज़नेस के लिहाज से बनाया गया है। और बेचारे हालांकि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस इसमें ऐसे हमारे मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह आए थे, हेलोवीन का ज़माना था, उन्होंने कहा ये पढ़े लिखे लोग और ये कैसी चीज़ में लग गए हैं कि ये भूत और अपनी शक्लें बिगाड़ते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। हालांकि ये लोग तो पढ़े लिखे समझे जाते हैं, लेकिन बस वही है कि ऐसा माहौल और ऐसी सोच बना दी है शुरू ही से, बचपन ही से, कि बस अब वो बुरी चीज़ बुरी ही नहीं लगती, और ख़र्च पे ख़र्च बढ़ते चले जाते हैं। और हमारे मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह की चीज़ों से बचते हैं, बहुत से अखराज इसी में बच जाते हैं। देखा जाए तो अच्छा कम कमा रहा है, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन गुजारा है, और यहाँ पर घर में बाहर के माहौल में अच्छा मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है, और अखीर में जाकर अच्छा महीने के बस ज़ीरो बैलेंस हो गया, या है कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा हमें कर्ज़ लेना पड़ा है, इससे कि उनके अखराज ऐसे। और सूद, सूद पर जो अच्छा ये लिया हुआ है, मकान लिया हुआ है, गाड़ी ली हुई है, तो उसकी बेबरकती। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी इन आफतों से महफूज रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मा आलमन इक्तसद, जब इंसान एतदाल इख्तियार करता है खर्च में, जिसको हमारे मशायख फरमाते हैं कि पैर इतने फैलाओ जितनी चादर, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर फैला दो। इंसान सोना चाह रहा है, सर्दी है, अब इंसान सोचते हैं पैर तो मुझे सीधे ही रखने हैं, पैर सीधे रखने हैं, पैर बाहर निकल गए तो चादर कहीं से लाने की कोशिश करो कि बड़ी चादर मिल जाए, लेकिन पैर तो मुझे सीधे रखने हैं, तो चादर तराश करने जाएगा तो नींद भी गई उसकी। उसके बजाय पैर समेट कर, पैर ज़रा सा समेट कर, गोल करके इंसान उसी चादर में अपने आप को ढांप ले और सो जाए तो नींद भी मिल जाएगी और राहत भी हासिल हो जाएगी। कहना फरमाते हैं कि पैर इतने फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, यानी कि अच्छा पैर फैलाने चादर बड़ी तलाश करो। आमतौर पर यहाँ की सोच ऐसी होती है, हमें यह काम करना है, पैसे हैं नहीं बाद में सोचेंगे, हमें यह काम करना ही करना है, अच्छा पैसों का इंतजाम हम फिर कर लेते हैं, अच्छा कर्ज ले लेते हैं, यहाँ पर जो सिस्टम है कि अच्छा क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा वो ये ले लिया वो ले लिया, नहीं, जितना है अपनी इस्तेआत के मुताबिक इंसान करे, जितनी इस्तेआत है उसके मुताबिक इंसान उसके, ये जो शुरू में आया था रहमतुल्लाह ने बता दिया था कि इस्तेआत हो कर्ज न ले, इसलिए कि कर्ज लेगा तो फिर इंसान उसकी वजह से फिर और मुश्किल में पड़ता चला जाएगा। जिसको मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खर्च में कमी करना तो इंसान के इख्तियार में है, बहुत अहम उसूल बताया, फरमाते हैं कि खर्च में कमी करना इख्तियारी चीज़ है, लेकिन आमदनी और इनकम को बढ़ाना इख्तियारी चीज़ नहीं है। यही बात है कि इनकम जो है वो तो है, इंसान कोशिश कर सकता है ज़्यादा की, लेकिन जो है वो है, बढ़ गई तो ठीक है, बढ़ने के बाद इंसान उसके लिहाज से खर्च कर ले, लेकिन खर्च को इंसान अपने खर्चों को कम कर सकता है करना चाहे, वो इख्तियारी चीज़ है। और हमें यही कहा गया जो इख्तियारी चीज़ है उसको इंसान इख्तियार कर ले, गैर इख्तियारी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये खर्च करना उसमें कमी करना इख्तियारी चीज़ है, कोई हरज नहीं, 10 चीज़ें लेनी थी उसमें से इंसान 5 चीज़ों पर गुजारा कर सकता है, लेकिन आमदनी को बढ़ाना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो जो इख्तियारी चीज़ है वो कर ले तो इंसान आफियत से नहीं गुजारता है। यह है, दोनों चीज़ें हैं, लम युसरिफू व लम यख्तुरू, न इंसान इसराफ से काम ले कि जो शरीयत ने हुदूद मुकर्रर की हैं उससे जायद या बेमौका इंसान खर्च करने लग जाए, और न खर्च करने के मौके पर तंगी करे। खर्च के मौके पर तंगी, व लम यख्तुरू, ज़कात है अदायगी में पीछे हट रहा है, हुकूक हैं इंसान उनके अदायगी में पीछे हट रहा है, बिल इंसान को जब देने पड़ रहे हैं तो वो तो देना है, अब इंसान वहाँ ना सोचे वो इतना ज़्यादा बिल देना पड़ नहीं, बस ठीक है अब जो है वो है। इंसान जब ज़रूरत में ख़र्च करे तो फिर ये ना सोचे कि अच्छा मैं 1000 दे रहा हूँ या 5000 दे रहा हूँ, बिना ज़रूरत खर्च करे तो ये सोचे $1 भी क्यों दे रहा हूँ, यानी कि कम या ज़्यादा ये देखना है कि ज़रूरत या बिला ज़रूरत। ये असल जो हमारे मशायख ने जो सिखाया कि देखो, जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया, हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वाक़िया बयान फरमाते थे, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का, पता नहीं तारीख़ में कहीं होगा, फरमाते थे कि एक शख्स सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तंगी का ज़िक्र फरमाया कि बड़ी तंगी है, हमें ठीक है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान के पास चले जाओ और उनसे बात कर लो, वो इंतज़ाम कर देंगे। ये वहाँ गए और मकान के बाहर ही पहुँचे थे तो आवाज़ आई कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहलिया को इस पर, अपने अहलिया पर नाराज़ हो रहे हैं कि तुमने चिराग क्यों यहाँ जला रखा है, हालांकि यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। इन्होंने सोचा कि इतना सा चिराग उसमें तेल जल रहा है तो उसके जलने पर भी इनको तकलीफ़ हो रही, मुझे कहाँ पैसे देंगे वो, ये सोचती, लेकिन यही उसूल, यही उसूल कि बिला ज़रूरत, बिला ज़रूरत जहाँ चिराग जल रहा है तो वो फजूल में आता है। ये आने वाले शख्स अगर आकर, लेकिन उन्होंने तो, वो तो बाहर से चले गए कि या रसूल अल्लाह, वो तो ये मामला पेश आया था कि मैंने ये वाकई बात सुनी कि वो अंदर अपनी अहलिया पर इस पर नाराज़ हो रहे थे कि चिराग जल रहा है, तो या रसूल अल्लाह वो मुझे क्या देंगे। अब ने फरमाया नहीं नहीं चले जाओ। फिर भेजा उनको, गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया। ये जहाँ देने का मौका आया तो दिल खोल कर इंसान दे, लेकिन जहाँ देने का मौका नहीं है तो वहाँ फजूल। ये इससे हमें सबक मिलता है कि इंसान किसी जगह गया, किसी कमरे में गया, अब बत्ती जला ली, नहीं इस्तेमाल है बत्ती बंद कर दे। जायद चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचना, ये भी हमारे लिए इसी इसराफ और इसमें आ जाता है कि यानी कितनी हमें ज़रूरत है उसके लिहाज से हम इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो अच्छा उसको बंद कर दें। बिला वजह बाज़ इलाक़ों की बत्तियाँ जले रखना, ये भी गोया कि इसमें आ जाता है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े से ये भी सबक मिलता है। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك